सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो कॉपरेशन होने जा रही है और दिन ब दिन बढ़ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। देखिए आज जो DGISPR ने ये बयान जारी किया है कि तीन बुनियादी प्रिंसिपल तय पा गए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और पहला प्रिंसिपल ये है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के इंटरनल मामला में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा ये कि पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान का दुश्मन होगा और इसी तरह अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन होगा। और तीसरी बात यह है कि दोनों मुल्क अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने नहीं देंगे एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की दहशतगर्दी या जारियत के लिए। मैं समझता हूं कि ये जो बुनियादी ये जो एक किस्म का एग्रीमेंट हुआ है इसके नतायज जो है बहुत जल्द सामने आने शुरू हो जाएंगे। देखिए चंद दिन पहले पाकिस्तान में आर्मी लीडरशिप कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत सख्त बयान जारी किया था और पहली मरतबा पाकिस्तान में ये खुल के बात अब सामने आ गई है कि पाकिस्तान में चाहे कराची हो चाहे बलूचिस्तान हो चाहे फाटा हो, यहाँ पे हिंदुस्तान की इदारा रॉ जो है इंटेलिजेंस एजेंसी बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने ऐलान जंग किया है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और वो दहशतगर्दी के मामला दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हैं और मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। और यही बेसिस है मेरा ख्याल है जो एक बड़ा अहम एजेंडा पॉइंट था जिसपे पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने आज अफगानिस्तान के काउंटर पार्ट से बात की है कि जनाब अफगानिस्तान की सरजमीन से जो एक फॉरेन नेटवर्क है इंडियन इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको डिसमेंटल किया जाए और वहां से जो बलूचिस्तान में अभी भी बड़े पैमाने पर दरअंदाजी हो रही है या कहीं के तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है क्वाटा में फौज के खिलाफ जो मुजामत है तो इन तमाम एक्टिविटीज को वहां से
देखा जाए।
बल्कि इससे तो ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट चीज आज सामने आई है जो मैं देख के हैरान हुआ कि अब ये भी फैसला हुआ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो ज्वाइंट ऑपरेशंस करने के लिए भी वो मेरे ख्याल है ये भी एग्रीमेंट हो गया है। इसका मतलब ये है कि कल को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये मौली फजलुल्लाह ग्रुप जिनके बेसिस हैं कुनर में नूरिस्तान वगैरह पाक अफगान बॉर्डर के अफगानिस्तान साइड पे वहां पे अफगान आर्मी और पाकिस्तान की अफवाज के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन उनके खिलाफ जो है वो हो सकते हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है देखें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी चीफ ने आज हुक्म दिया है कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बड़ा इदारा है पाकिस्तान में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कि वो तोरखम जलालाबाद को जो हाईवे है जो इतने सालों से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है उसको हंगामी बुनियादों पर उसको चंद दिनों में जो है मामला शुरू किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ जी
बगैर साहब जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए ताकि
कि एक और कंसर्न है जिसपे यकीनन आज बात हुई है और वो अशरफ गनी साहब जब अभी इंडिया के दौरे से आए हैं तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हिस्सा बनना चाहता है और वाया वाघा वो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस चाहता है। ये पहली मरतबा है कि इंडियन लीडरशिप एट द हाईएस्ट लेवल ने ये अपनी डिजायर का इजहार किया है। यकीनन पाकिस्तान इस चीज को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारी रिजर्वेशन है और इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात उनकी खास नौयत है
जी।
लेकिन अफगान सदर साहब ने वाक जाके ये जो एक बात कही कि अगर पाकिस्तान जो है वो अफगान गुड्स को इंडिया तक अक्रॉस वाघा राहदारी नहीं देगा, अभी तक वाघा तक तो आते हैं वो, तो हम फिर पाकिस्तान को भी सेंट्रल एशिया तक रेसिप्रोकेट नहीं देंगे राहदारी देने में। ये भी कंसर्न था जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हर हालत में जाके इस पॉइंट
तहफुजात जाहिर है कि
डिस्कस किया जाए अशोक वरी साहब के साथ
जी। मुख्तलिफ तहफुजात होते हैं, जाहिर है कि जब हुकूमती सतह पर बात होती है तो लीडरशिप के मुख्तलिफ तहफुजात होते हैं जिसमें अपने मुल्की हालात को और मुफादात को मद्देनजर रखकर बात की जाती है। तो सुल्तान हाली साहब से बात करते हैं। सुल्तान साहब जब बात करते हैं हम पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात की तो इसमें दहशतगर्दी के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों में ताउन और एतमाद साजी के अमल को बेहतर बनाने का मौजू भी वाजह तौर पर जाहिर सामने आता है। आज के इस दौर में आप पाक अफगान ताल्लुकात की नौयत की समत क्या देखते हैं, एतमाद साजी की क्या सूरत है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों भी जाहिर है कि दोनों तरफ से कोई ना कोई एलिगेशन सामने आ जाते हैं या किसी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई होती है दहशतगर्दी की जिसके बाद इस तरह नौयत की सवालात सामने आते हैं। तो एतमाद साजी के को आगे बढ़ाने के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम करने की जरूरत है और इसकी आइंदा दिनों में क्या सूरत आप देखते हैं? سلطان حالی صاحب آپ مجھے سن رہے؟ سلطان علی صاحب کی ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ سلطان علی صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی. تو بغیر صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ اسی اعتماد سازی یعنی ٹرسٹ بلڈنگ کے بارے میں بات کیجئے کہ کس طرح پازیٹو انداز میں چیزوں کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اور کس طرح بہتر طور پر افغانستان اور پاکستان مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں.
دیکھیے ایک تو یہ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ قندوز کا جو صوبہ ہے نارتھ آف کابل وہاں پہ افغان طالبان اور یہ آئی ایس یہ جو فینومنا ہے یہ ان کے لوگ انہوں نے مل کے وہاں پہ حملہ کیا اور بڑی سخت وہاں پہ لڑائی بھی ہوئی ہے افغان آرم فورسز کے ساتھ. تو تھوڑے سے پھر کچھ بام اٹیکس بھی وہاں پہ ہوئے ہیں. تو افغان گورنمنٹ کو یہ بھی ریزرویشن تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان سرحد پار سے جو لوگ ہیں وہ ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو افغانستان کی گورنمنٹ کو. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ ان کی کنسرن جو ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بالکل ہماری جو بات چیت ہوئی ہے اس میں اس پہ بھی ضرور بات ہوئی ہے. کیونکہ پاکستان نے ان کو بالکل یقین دلایا ہے کہ جناب پاکستان ہر حالت میں افغان طالبان کے ساتھ جو افغان گورنمنٹ کا جو ڈائلاگ پروسیس چل رہا ہے قطر میں پاکستان اس کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے. اس لیے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں خلوص کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو افغانستان میں استحکام آئے. اگر یہ ہوگا تو یہ دونوں ملک کے فائدے میں ہے کیونکہ وہ جو ریجنل کنیکٹیویٹی کا کانسیپٹ ہے کہ سینٹرل ایشیا سے جو انرجی اور ٹریڈ روٹ جو اسپل آ رہے ہیں افغانستان کے ذریعے ساؤتھ ایشیا میں ان سے دونوں ملک جو ہے وہ مستفید ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی ایک وزٹ ہے اور ان کو ری شور کیا گیا افغان گورنمنٹ کو کہ پاکستان کی طرف سے دے شوڈ بی شور کہ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ افغانستان میں کسی قسم کی ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے وہ ہو. بلکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب تو یہ کہا گیا کہ جو افغانستان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے اینڈ وائس ورسا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا میں جو آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت جو اکنامک کوآپریشن ہے پاکستان اور افغانستان کی دو طرفہ ٹریڈ اس کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. افغانستان کو گوادر تک جو کوریڈور دیا جائے گا ان کو ٹرانزٹ دیا جائے گا اس کی بات کی جا رہی ہے. افغانستان آلریڈی کہہ رہا ہے کہ جی واگا تک ہمارے ٹرکس آئیں اور وہاں پہ سامان انلوڈ ہو تاکہ واپسی پہ وہ پھر گڈز لے جا سکے. تو وہ بھی بات ان کے جو کنسرن ہیں وہ بھی ایڈریس ہو رہے ہیں. اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اسٹریٹیجک کوآپریشن کا آغاز ہو گیا ہے چاہے وہ ڈیفنس کے شعبے میں ہو سیکورٹی کے شعبے میں ہو یا اکانومی اور ٹریڈ کے شعبے میں ہو.
اچھا ہم بات کرتے ہیں, سلطان حالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور لندن سے ہمارے ساتھ ہے سمیع یوسف زئی بھی. تو سلطان حالی صاحب پہلے بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, تو ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جب پاک افغان تعلقات کی ہم بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جہاں دہشت گردی کا ایلیمنٹ بھی ہے جہاں پر اعتماد سازی کی بات بھی ہے, اس کے علاوہ اور کئی تحفظات بھی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. آپ یہ بتائیے گا بھارت کو بھی اس ظاہر ہے کہ معاملے میں الگ نہیں رکھا جا سکتا, تو ایک مثبت نوٹ کے اوپر اگر ہم پازیٹو انداز میں سوچتے ہوئے آگے بڑھیں کہ بھارت کو بھی اس سارے عمل میں جبکہ پاکستان افغانستان اور بھارت کے درمیان میں جو دہشت گردی ایک مشترکہ دشمن ہے اس پر قابو پانے کے لیے اس کو آمادہ کرنے اور اس کو رول ادا کرنے کے لیے کس طرح سے آمادہ کرنے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے آپ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ مثبت انداز میں
جی,
لیکن افغانستان وزٹ پہ جانے سے ایک دن قبل وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف اور جو ان کے منسٹری آف فورن افیئرز کے ایڈوائزر ہیں ان سب نے ایک حجر کیا جس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جس میں دو تین باتیں طے ہوئی جو انہوں نے افغانستان جا کر کرنی تھی. ان میں ایک بڑی اہم بات تھی جو بھارت کا رول جو کہ پیش کیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں
جی.
اب یہ تو میں بیوی نہیں ہوں کہ آج اس موضوع پہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ جو ان کا مشترکہ اعلامیہ تھا یا جو ان کے
پریس کانفرنس تھی
اس میں بھی یہ کوئی اس کا ذکر نہیں آیا, لیکن یہ ایک شک و شبہ پایا جا رہا ہے اور اس کو دور کرنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب نے شور کے ہمارے وزیر اعظم کو اپنے دورہ بھارت کے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا ہوگا, اور اشرف غنی صاحب کافی میچور آدمی ہیں, انسان ہیں, اور وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی ایک ملک کو دوسرے کو فوقیت نہ دی جائے, نہ ہی اپنے سرزمین کو دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ اجازت کب لے رہے ہیں. اگر مثبت انداز میں بات کرنا ہے تو اس میں دیکھیں, چین نے جو رول اپنایا ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ چین چاہ رہا ہے کہ خطے میں امن آئے اور اس میں وہ بھارت کو بھی آگے لے کے بڑھنا چاہ رہا ہے, اور مودی صاحب ابھی بیجنگ تشریف لے جائیں گے,
چین کا دورہ بھی کریں گے.
جی, چین کا دورہ مودی صاحب کا بھی آنے والا ہے. ان میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مل بیٹھے اور اگر ہم ہماری گفتگو, پاکستان کی گفتگو بھارت سے بھی ہو, کیونکہ بھارت ابھی تک پتہ نہیں کیوں ڈائلاگ ٹیبل پہ نہیں آ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس میں سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ تو ہمارا
تینوں ملکوں کا مشترکہ مسئلہ ہے, جی,
مل کر کے ہی حل کر سکتے ہیں.
اچھا, ہمارے جوائن کیا ہے لندن سے سمیع یوسف زئی نے بھی. السلام علیکم سمیع. سمیع یہ فرمائے گا, ہم کافی اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے میں آئندہ آگے بڑھنے کی کیا صورت ہوگی, اور بہت سی تفصیلی بات بھی ہوئی ہے. ظاہر ہے پاکستان کی سول اور فوجی قیادت آج افغانستان کے دورے پر رہی, پریس کانفرنس بھی ہوئی, دو طرفہ تعلقات کے بارے میں بات ہوئی, انسداد دہشت گردی کی کوششوں پہ بات ہوئی, اور جو یہ کہا گیا, خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, کس حد تک اس پر مؤثر طور پر کاروائی کی جا سکتی ہے, دونوں ملکوں کی فوجیں, دونوں ملکوں کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں کس حد تک اپنی سرزمین کو ان دہشت گرد عوامل سے پاک کرنے کے لیے مؤثر طور پر کاروائی کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, یہ افغانستان اور پاکستان کے سربراہان مملکت یا فوجی اداروں کے سربراہان ملتے ہیں تو پریس کانفرنس میں یہی بات کرتے ہیں. ہم گزشتہ 13 سالوں سے یہی ایک چیز سن رہے کہ ٹیررزم کے خلاف, ملیٹنٹس کے خلاف مشترکہ کارروائی ہوں گے, وہاں پہ ہوں گے, یہاں پہ ہوں گے, لیکن عملی طور پر عملی مظاہرہ کبھی نہیں ہوا. یعنی یہ جو الفاظ پریس کانفرنس میں کیا جاتا ہے, اس کے بعد جیسے ہے یہ اپنی سرزمینوں میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اس پر عمل ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی پاکستان نے ایک گرینڈ آپریشن شروع کیا ہو افغان طالبان کے ساتھ کے خلاف ہو. اور اسی طرح ابھی چونکہ یہ تو ابھی افغانستان میں بھی کچھ پاکستانی ملیٹنٹ پایا جاتا ہے, وہاں پر تو ویسے بھی افغان حکومت اگر چاہے بھی تو ان کا ریسٹ اور اتنا عسکری قوت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ان کے خلاف جائے. البتہ افغانستان کی طرف سے کچھ خاص ہی مثبت جو پیش رفت ہو گئی, انہوں نے جو جارحانہ پالیسی تھا بالخصوص پاکستان کو بلیم کرنے کا, وہ تقریباً انہوں نے بہت کم کر دیا ہے. لیکن بنیادی طور پر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات باوجود کہ ٹینشن زیادہ تھے, لیکن سوائے ایک بات کی کہ طالبان کے موضوع پر باقی سب تعلقات بہت ہی اچھے ہیں. 2.5 بلین ڈالر ہو رہی ہے بزنس ہو رہے ہیں, پاکستان ایکسپورٹ کرے, جو کس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے افغانستان ہے, اور ابھی یہ طے ہوا کہ اس کو ڈبل کریں گے. لوگوں کے کنٹیکٹس ہے, لوگ آتے جاتے ہیں, باقی سب قسم کے تعلقات بہتر ہے, ٹریڈ بہتر ہے, لوگوں کے ملنے جلنے, اسکالرشپ سب اچھے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز پر یہ دونوں ممالک اسٹک ہے, وہ یہ ہے طالبان. افغانستان کی حکومت میرے خیال میں اکیلا افغانستان کی حکومت نہیں بلکہ ساری دنیا کی مقتدرہ قوتیں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جو خلاف جو لڑ رہے ہیں وہ طالبان, وہ پاکستان میں مزے سے زندگی گزار رہی ہے, اور پاکستان آرمی کو تو چھوڑ دو, لوکل پولیس بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہے. دوسری طرف پاکستان کا یہ خیال ہے کہ شاید انڈیا میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کے اندر اسٹیٹ میں شاید کچھ انڈیویجول کچھ اس طرح ایلیمنٹس ہو کہ انڈیا کو اتنے ایکسس دے کہ وہ افغانستان کے خلاف, پاکستان کے خلاف افغانستان کے سرزمین کو استعمال کرے, شاید کرنے بھی جا رہی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان کے اسٹیٹ پالیسی ہے. البتہ پاکستان پر یہ شک کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سویلین حکومت چاہتے ہیں کہ افغان حکومت کے جو 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 خدشات ہے بالخصوص افغان طالبان کی پاکستان میں موجودگی کے بابت اس کو ختم کیا جائے. لیکن پاکستان کی جو اور جو بڑی مضبوط قوتیں ہیں جو بالخصوص افغانستان کے بابت جو پالیساز ادارے ہیں ان کا شاید ابھی ذہن اس طرف راغب نہیں ہوا. اس وقت جو سب سے بڑا جو پاکستان پر دباؤ جانا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان شاید کچھ کرتے بھی ہے اور شاید اسی وجہ سے کچھ مذاکرات ہو بھی گئے ہیں, لیکن اس وقت نہ پاکستان کو یہ یقین ہے, نہ افغان طالبان کو یقین ہے, اور نہ امریکہ کو یقین ہے کہ افغانستان کی حکومت کے پاس کوئی واضح مذاکرات کے لیے کچھ واضح پالیسی ہے یا کچھ دینے کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے, ان کا اعلانات حد تک تو وہ کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں افغان حکومت کو بھی پہلے ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ اگر طالبان کو واپس لانا ہے تو ان کو کیا دینا ہے.
لٹرلی
نہ طالبان شکست کھا سکتے ہیں نہ وہ دوبارہ کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں, لیکن افغانستان جیسے ملک کے لیے ایک چھوٹا سا انسرجنسی بھی بہت بڑی چیز ہے. تو میرے خیال میں بنیادی بات یہی ہے کہ پاکستان کو کھل کر افغانستان سے بات کرنی ہے کہ اگر طالبان کو ہم واپس پشت کرتے ہیں کہ افغان حکومت کو جوائن کرے, آپ ان کو کیا دینے کے لیے تیار ہیں؟
جی, ان کی حکمت عملی سلسلے میں کیا ہوگی؟
افغانستان میں ایک حکومت ہے, ان کی حکومت چلی گئی ہے باوجود کہ وہ دنیا میں اس کا امیج بہت خراب ہے, لیکن کچھ پشتون علاقوں میں بلکہ غیر پشتون علاقوں میں بھی اب اس کے چونکہ ایک بیڈ گورننس افغانستان میں, اس کی وجہ سے ان کے سمپتائزر ہے, کچھ لوگ ان کو شاید سپورٹ کر رہی ہے, شاید طالبان دنیا کے لیے ان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو, لیکن افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے تو ہم قربانی کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن میرے خیال میں ٹھوس اقدامات اسی پر چاہیے کہ افغان طالبان کو کیا دیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ مذاکرات کے لیے آ جاؤ, اسلحہ رکھ دو تو معاملہ ختم ہوا, پھر تو طالبان ختم ہے اگر اس طرح کرنا ہو. لیکن افغانستان کا جو ہسٹری وہ یہی بتا رہی ہے کہ جب بھی پاور شیئرنگ ہو گئی تو بڑے بڑے مسائل حل ہو گئی.
اچھا,
میرے خیال میں اس بات پر اب کھل کر بات کرنا ہوگا,
کھل کر بات کرنی ہوگی. سمیع, آپ سے مجھے اس معاملے میں ایک اور بھی سوال کرنا ہے, کیونکہ آپ بہت عرصے سے اس ساری چیزوں کے ساتھ آپ کی کوریج رہی ہے, آپ بہت گہری نظر بھی ہے اس پہ. پہلے ہم حالی صاحب سے ایک بات کرتے ہیں. سلطان صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, ابھی بات کر رہے تھے سمیع یوسف زئی بھی کہ طالبان کے ساتھ جب بات کرنے کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے کافی دباؤ ڈالا جاتا ہے افغانستان کی حکومت کی طرف سے بھی اور باقی کی طرف سے بھی کہ وہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کرے. آپ کے خیال میں پاکستان اس میں کس حد تک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟
دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ غالباً صدر اشرف غنی کے ذہن میں بھی تھا کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی, یہ طالبان کے اوپر ان کے بہت زیادہ اثر رسوخ ہے, اور پاکستان اگر چاہے تو طالبان کو مذاکرات کے میز پہ لایا جا سکتا ہے, اور نہ صرف مذاکرات کے میز پہ بلکہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے. لیکن وقت میں بتایا اور ویسے پریگمیٹک اندازہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اس طرح کے اثر رسوخ نہیں ہے. ایک زمانے میں ضرور تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف افغان طالبان کو پاکستان کے ساتھ کچھ شکایت ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملا ضعیف کو پاکستانی حکومت نے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا, اور اس کے بعد ملا برادر جو ہیں وہ غالباً ابھی تک کسی قسم کے قید میں ہیں. تو یہ چیزیں ان کو بہت ناگوار گزری اور وہ پاکستان کی حکومت کے تابع نہیں ہیں. پاکستان کے تعلقات ضرور ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ ضرور ہیں, تو پاکستان زیادہ سے زیادہ ان کو درخواست کر سکتا ہے, لیکن ان کو نہ مجبور کر سکتا ہے نہ اپنا اثر رسوخ اس طرح سے اثر انداز کر سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز کے اوپر آئے اور ضرور پاکستان کی بات مانے.
اچھا سمیع, آپ سے جیسے بات میں کر رہی تھی, آپ ایک عرصے سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں اور طالبان سے متعلق اطلاعات اور خبروں کی کوریج کرتے آ رہے ہیں, آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آپ ان سارے علاقوں میں جاتے بھی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ افغانستان میں جب طالبان کا اقتدار ختم ہوا اور اب اتنے برسوں کے بعد, جبکہ ایک لمبی جنگ شروع ہوئی, اس کے بعد لمبی جنگ ختم ہو گئی, وہاں سے امریکہ کی قیادت میں اتحاد باہر بھی نکل گیا, تو اتنے سارے سالوں کے بعد کیا طالبان کے موقف میں کسی طرح کی کوئی لچک, کوئی تبدیلی محسوس ہوئی ہے کہ وہ بھی کسی طرح جمہوری انداز میں جو کہ افغانستان میں اس وقت رائج کیا جا رہا ہے اس عمل میں آنے کے لیے تیار ہوں یا کوشش کر رہے ہوں؟
طالبان کی یہی بدقسمتی ہے, جب وہ حکومت میں بھی تھی تو وہ ایک ملٹری فورس کی طرح حکومت کرتے تھے, اور جب حکومت ختم ہو گئی, ایک ریزسٹنس گروپ بن گئی ہے, اس کی وقت بھی ان کے ایک پولیٹیکل فورس ہے. بدقسمتی سے وہ ایک پولیٹیکل فورس سے ایک سیاسی تنظیم کی طرف نہیں گئی. ابھی بھی وہاں پر جو ملیٹنٹ گروپ سے یا ملیٹنٹ کمانڈر ہیں ان کا کافی اثر رسوخ ہوتا ہے. بدقسمتی سے وہ پولیٹیکل کی طرف پولیٹیکل یعنی اس کا اپروچ کافی کمزور ہے. شاید وہ ابھی بھی اس کو ڈر ہے کہ شاید ہم اگر طالبان مذاکرات کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اسی وجہ سے وہ اپنے پسٹول یا ان کے جو گنز ہے وہ اس کو ہاتھ سے نہیں دیتے. وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ کچھ جو اچیومنٹ وہ چاہتے وہ صرف اسلحے کے زور پر کر سکتے ہیں, پولیٹیکل نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں یہی طالبان کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور اس میں یہ بھی عنصر ہے کہ طالبان کنٹری سائڈ کے لوگ ہیں, ایک دم اس کو اقتدار مل گئی. ظاہر بات ہے ایک دم ان کو اقتدار تو مل گئے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتے کہ کس طرح ایک ملک کو چلا دے. تو اسی انداز سے وہ چلا رہے تھے جس کی وجہ سے بڑی قربانیوں کے بعد انہوں نے ایک غلطی کی. اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نہ نکالنے کے پاداش میں اس کی ساری حکومت سارے سسٹم کولیپس ہو گئے. ان کے ہزاروں لوگ جنہوں نے قربانیاں دی تھی, انہوں نے کابل پہ قبضے کے لیے دی تھی, وہ ساری رائے گان گئی. تو میرے خیال میں اس وقت طالبان پر آہستہ آہستہ شاید کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ بالآخر تو ایک پولیٹیکل سولوشن ہے. اب یہ ہے کہ اب افغانیوں کے بھی پبلک کے بھی جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے شاید وہ اسی وجہ سے سپورٹ کر رہے تھے کہ دنیا میں امریکہ اور نیٹو کا کوئی مسلمان دنیا میں کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے. تو ابھی بھی تو افغانستان میں امریکن افواج ایک جگہ پر بیٹھ گئی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرتے. اور جو لڑائی جو ہے نا وہ ہمارے افغان بھائی جو افغانوں کے ساتھ لڑ رہی ہے. تو میرے خیال میں اب ایک سول وار سچویشن ہے. اب طالبان کو بھی آہستہ آہستہ شاید سمجھ آ رہے ہیں کہ اب وہ اتنا اٹریکشن اس انسرجنسی میں نہیں ہے جو پہلے شاید وہ امریکہ کے نام پر یا نیٹو افواج کے خلا کے نام پر کرتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی ان کے کچھ پولیٹیکل ریپرزینٹیٹو قطر میں بیٹھ گئے, وہ کچھ مذاکرات کی طرف جا رہی ہے. لیکن اندر سے بتایا جاتا ہے کہ طالبان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بڑی مضبوط ہے اور ان کے کافی پیسے بن رہے ہیں, ان کا کافی اسٹیکس ہے. اگر وہ چاہتے تھے وہ سمجھتے ہیں اگر وہ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو شاید ان کے یہ جو مافیا ٹائپ کے جو پیسے بنا رہی ہے وہ ختم جائے گی. لیکن طالبان کو ایک جو بہت بڑا کریڈٹ شاید میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی ہسٹری اس طرح ہے کہ دو بھائی بھی اکٹھے نہیں چل سکتے, ایک دوسرے پر لڑتے ہیں, ایک دوسرے سے سلیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن طالبان نے گزشتہ 13 سالوں میں ایک یونیٹی کا اور اتحاد کا ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا. ان کے درمیان کوئی بھی بندہ ان سے شاید 2-3 لوگ چلے گئے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. طالبان کے درمیان کچھ اختلافات سامنے نہیں آئے. وہ ابھی بھی باوجود کہ ملا عمر نہ کسی نے دیکھا ہے 13 سالوں سے, نہ ان کے بات سنی ہے, نہ کوئی اس کا آواز آیا, لیکن وہ ابھی بھی انڈسپیوٹیڈ امیر ہے اور ہر ایک طالبان کا فائٹر اس کا عزت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ پولیٹیکل ایک پارٹی بن جائے تو یہ افغانستان کے لیے اچھی ہوں گے. اور میرے خیال میں اگر یہ کل ہی ملا عمر ایک انٹرم گورنمنٹ یا عبوری حکومت میں شامل ہو جائے اور انتخابات کے طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے سارے ماضی بہت خطرناک اور بہت خراب اور جو قسم کے ہیں. تو اگر یہ پولیٹیکل پروسیس میں داخل ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی صورتحال بری ہوں گی. لیکن بہرحال اب سب سے بڑی بات یہ کہ طالبان کو کس طرح یہ باور کیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات پہ ٹیبل پہ چیٹنگ نہیں کریں گے. طالبان شاید پاکستان بھی کچھ افغان حکومت کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ مذاکرات کی کوشش کی 2 سال پہلے 2012 میں, طالبان بالکل تیار ہو گئے افغانستان کی حکومت کے مذاکرات کے لیے. لیکن انہوں نے ایک معمولی چیز کو اس کے دفتر میں انہوں نے قطر میں اپنے طالبان کے جھنڈا لگایا, اس پر افغان حکومت نے کرزئی صاحب نے اپنی پوری وہ پروسیس کو ختم کر دیا. کیونکہ قسم کی زیادتی کی اور اسی وجہ سے شاید لوگ سمجھتے کہ افغان حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. وہ لوگوں کو تو بتاتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں آ جائے, لیکن جب مذاکرات کے لیے طالبان تیار ہو گئے تو وہ ایکسکیوز ڈھونڈ رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ پوری پروسیس وہ بہت اچھی ٹائم تھا. اس لیے کہ 2014 میں امریکہ کا انخلا کا سال تھا. اگر وہ 2012 میں کچھ سمجھوتا کر دیتے تو پھر افغانستان میں امریکن افواج کے ساتھ جو ملٹری سمجھوتا وہ نہیں کرنا پڑتا تھا. لیکن بہرحال ابھی بھی پیس اور نیگوشیشن کے علاوہ کوئی راستہ میرے خیال میں نہ افغان حکومت کو نظر آ رہی ہے, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نظر آ رہا ہے, نہ طالبان کو نظر آ رہا ہے.
بہت
ٹائم کے لیے دیکھنا ہوگا کہ کس وقت وہ مذاکرات کی طرف آئیں گے.
بہت بہت شکریہ. لندن سے سمیع یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ پاکستان سے ہمیں ہمارے ساتھ تھے بریگیڈیئر فاروق حمید خان اور سلطان حالی صاحب. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد پروگرام میں مشرق وسطی کے بارے میں بات کریں گے, اور آخر میں جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا نیپال میں آج پھر زلزلہ آیا ہے, اس کے بارے میں بھی ایک ماہر کی رائے ضرور آپ کو سنوائیں گے. تو آئیے ایک چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جارانگ. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں دوبارہ. تو آئیے اب ہم بین الاقوامی اور عالمی خبر نامے پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر حسن عسکری رضوی, اور یہاں امریکہ سے پولیٹیک کے چیف ایگزیکٹو اور سینئر ریسرچر ہیں عارف انصار صاحب. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں بہت بہت ہم خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
جی وعلیکم.
ڈاکٹر عسکری, آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. آج واشنگٹن میں کل سے یعنی بدھ اور جمعرات کے روز سے جی سی سی یعنی خلیجی تعاون کی کاؤنسل کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے, ایک ایسے وقت میں جبکہ مشرق وسطی میں کرائسس اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے, داعش ایک حقیقی خطرے کی شکل اختیار کر چکا ہے, علاقائی تنازعات کا بھی کوئی لیٹ اپ نظر نہیں آ رہا. ان ساری چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے اس بات پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس میں کون کون آ رہا ہے اور اس کی کیا صورت ہوگی, لیکن اس وقت یہاں واشنگٹن میں جی سی سی کے اس اجلاس کی آپ اہمیت کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, یہ ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے کہ جی سی سی جو کا اجلاس جو ہے وہ واشنگٹن میں ہو رہا ہے. عام طور پہ جی سی سی کے جب تک جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں ہیڈز آف اسٹیٹ کے لیول کے, وہ جی سی سی ایریا کے اندر ہی ہوتے رہے ہیں. جب سے یہ جو ہے ایران عراق وار کے حوالے سے یہ جو ہے یہ سلسلہ یہ آرگنائزیشن بنی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اہمیت یہ بھی بن جاتی ہے کہ اس وقت اس قسم کے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے یہ حکومتیں جو ہیں جو جی سی سی کی چھ ممبر ہیں وہ وریڈ ہیں, جس کا آپ نے تذکرہ کر دیا ہے کہ وہاں پہ کچھ انتہا پسند تنظیمیں ہیں, القاعدہ ہے اور داعش کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور وری ہے جو ان تنظیموں پہ, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیڈران جو ہیں وہ واشنگٹن جانے کو تیار ہو گئے ہیں, وہ ہے ایران اور امریکہ کا جو ہے ایگریمنٹ, جس کے امکانات ہمیں نظر آتے ہیں نیوکلیئر ایشو کے اوپر, جس کے تحت ایران جو ہے اپنا نیوکلیئر ویپن پروگرام جو ہے ابینڈن کرے گا. تو اس سے بھی ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے ریلیشن شپ میں امپروومنٹ آتی ہے, الٹیمیٹ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو اس کی امپلیکیشن ایران کے ریجنل رول پہ کیا ہوں گی, اور ریجنل رول میں پھر یہ جو گلف سٹیٹس ہیں یہ کافی اہم ہو جاتی ہیں. تو اس مقصد کے لیے بھی وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکن تھنکنگ کیا ہے اوور آل, جو کہ یہاں ایک پاور سٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے. پاور سٹرکچر بھی اس بیک گراؤنڈ میں جب کہ سعودی عربیہ نے ایک نئی پالیسی استعمال کی, پہلے یہ چیک بک ڈپلومیسی استعمال کرتے تھے, اب ملٹری پاور اسرٹ کی ہے انہوں نے یہاں پہ بڑے عرصے کے بعد. تو اس میں ان حالات میں ایک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کی تھنکنگ کیا ہے, چاہے وہ معاملہ اس کا یمن کا ہے یا ایران کا معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی وریز بھی ڈائریکٹلی ہائیسٹ لیول پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ میٹنگ کا فیصلہ ہوا ہے, جو کہ بڑی انیوژل ڈیولپمنٹ ہے.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں عارف انصار صاحب سے. عارف صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ خلیجی تعاون کاؤنسل کے چھ ملکوں میں سے صرف دو ملک ہیں, کویت اور قطر, ان کے سربراہان کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے اور عمان، انہوں نے صرف اپنے سینئر نمائندوں کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے. پہلے سعودی عرب کے شاہ آ رہے تھے، لیکن اب ولی عہد شہزادہ نائف کو بھیج رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کی طرف ان خبروں کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت ساری جگہوں سے بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان رہنماؤں کی غیر حاضری سرد مہری کی علامت ہے، لیکن وائٹ ہاؤس نے اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے. اور امریکہ اور جی سی سی کے مابین سلامتی کے تعلقات کے تناظر میں کوئی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، وائٹ ہاؤس نے اس نظریے کو بھی رد کر دیا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
جی بہجت، اس میں لگتا ہے کہ گیپ ہے کہ جو امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایکسپیکٹیشن ہے، اور جو جی سی سی کنٹریز ہیں بالخصوص سعودی عربیہ کی جو اس وقت ایکسپیکٹیشن ہے امریکہ سے. اس سلسلے میں کچھ دنوں سے کافی یہاں بحث چل رہی ہے واشنگٹن میں، اور اس میں ریسنٹلی جو یو اے ای کے سفیر ہیں انہوں نے ریسنٹلی اٹلانٹک کاؤنسل میں ایک ایونٹ میں یہ باتیں کہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشن جو تھی امریکہ سے یا ہے کہ وہ کوئی فرم سیکیورٹی کنفرمیشن دیں یا گارنٹی دیں کہ جس وجہ سے جو حالات اب بن گئے ہیں مڈل ایسٹ میں، تو بعض لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ جس طرح کے نیٹو کے ساتھ سیکیورٹی اگریمنٹس ہیں، اسی طرح امریکہ بھی جو ہے نیٹو سٹائل کوئی جو سیکیورٹی اگریمنٹ جو ہے وہ گلف کنٹریز کو بھیج دیا. اچھا وہ اس طرح کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہاں سے اس کو ریسیپروک نہیں کیا گیا، اور یہ ایک وجہ بن سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہیڈز آف اسٹیٹس نہیں آئے. اگر اس کانفرنس سے کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلنا تھا، یا ان کو ایسے لگے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملی، تو وہ ان کے لیے اچھا نہ ہوتا. تو بظاہر تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی دونوں ملکوں کے تعلقات چل رہے ہیں. گلف کنٹریز کی طرف سے یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو ڈیفینس اکوپمنٹ وہ مانگ رہے ہیں وہ اس میں جلدی کی جائے. اس میں یہ عام بات ہے کہ امریکہ کی جو بیوروکریسی ڈیفینس بیوروکریسی ہے وہ بڑی سلو چلتی ہے، بہت سے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اس میں. انہوں نے اس بات میں بھی گلا کیا ہے کہ اگر گلف کنٹریز سعودی عربیہ ایلائے ہے امریکہ کا اور بہت ساری جنگوں میں ان کی مدد دے رہا ہے وار اگینسٹ ایکسٹریمزم میں بھی، تو پھر اس میں یہ اس طرح کا رویہ کیوں ہے امریکہ کی طرف سے. اب مزید اس میں یہ بات بھی شامل کر دی گئی ہے کہ ایران سے جو خطرات ہیں، نیوکلیئر ڈیل جو ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو ایران کا وائڈر بیہیویئر ہے خطے میں، سیریا میں، عراق میں، لبنان میں، اس سے امریکہ کیوں اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھ رہا، اور وہ جو ہے وہ امریکہ کو باور کرانا چاہتا ہے. اس سلسلے میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی امریکہ ایسی ڈیفینس اشورنسز دیتا ہے کہ ان کی ڈیفینس سپریورٹی رہے ان کیس ایران کی طرف سے کوئی ایسا اقدام، خطرناک اقدام کیا جاتا ہے. لیکن جو گلف کنٹریز ہیں وہ یہ بھی پیرلل لے رہے ہیں کہ کیا اس طرح کی ان کو بھی ایشورنس دی جانی چاہیے. اچھا امریکہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ ان کو ڈیفینس کوآپریشن آفر کر رہے ہیں، لیکن وہ مسل شیلڈ کے طور پہ جو ان آلریڈی ڈیفینس اکوپمنٹ ان ملکوں کے پاس ہے ان کی انٹر آپریبلٹی، مطلب کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے کسی قسم کا، اس طرف زیادہ زور ہے.
اچھا حسن رضوی صاحب سے بات کرتے ہیں. رضوی صاحب، ابھی جیسا کہ عارف انصار صاحب بھی بات کر رہے تھے، ایران کے ساتھ جو جوہری مذاکرات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں مختلف خطوں میں تحفظات پائے جاتے ہیں. دنیائے عرب میں ایران کے ساتھ امریکہ اور مغرب کے جوہری مذاکرات کے تناظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور عرب دنیا کے تعلقات پر کوئی کسی طرح کے بھی کوئی خاص اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو خاص طور پر منفی طرف جاتے ہوں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے، ایران کے جوہری مذاکرات اور امریکہ اور عرب دنیا کے درمیان تعلقات؟
یہ سوال مجھ سے کیا؟
جی 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 رضوی صاحب،
دیکھیے اس میں جو بنیادی جو ایک مسئلہ ہے، ایک طرف تو یہ گلف سٹیٹس جو ہیں، یہ عرب کنٹریز ہیں، اس بات سے خوش ہوں گے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو وری یہی ہے کہ ایران کو اس سے کتنی فریڈم آف ایکشن ملتی ہے. دیکھیں نا، جس طرح اس کی آئل سیلز ڈاون ہے ایران کی سینکشن کی وجہ سے، تو اگر سینکشن گریجولی وڈرا ہوتی ہیں تو ایران کی جو اکنامک پاور جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور وہ عرب کنٹریز کو یہ ہے کہ یہ وہی اکنامک پیسے کو ایران استعمال کر سکتا ہے ریڈیکل فورسز کو سپورٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ پیلسٹینین ریجن ہے یا سیریا ہے یا یمن ہے. تو یہ ان کو اوور آل وری یہ ہے کہ कि ईरान और अमेरिका के रिलेशनशिप किस अंदाज में जाएंगे और उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो गल्फ रीजन के लिए जो है वो क्या होंगी। फिर एक डायलमा इन लोगों का ये भी है, इन रूलर्स का, कि जहां एक तरफ ये अमेरिका के साथ है और रिलेशनशिप को ये वैल्यू करते हैं, इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, उसके साथ साथ इनकी रिजर्वेशंस भी हैं। वो रिजर्वेशंस उसी किस्म की हैं कि ये समझते हैं कि अमेरिका उस हद तक सपोर्ट नहीं कर रहा जिस हद तक ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोर्ट इनको मिलनी चाहिए रीजनल रोल के सिलसिले में। दूसरा ये है कि जो आम आदमी का लेवल है अरब वर्ल्ड में, अमेरिका के लिए इतनी ज्यादा लगाव वहां मौजूद नहीं है और वो ये समझते हैं कि अगर मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन करेंगे और तमाम के तमाम हेड्स ऑफ स्टेट वहां चले गए होते तो वो ईरान उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है बड़ी आसानी से कि देखिए ये तो है ही अमेरिका के अटैच कंट्रीज हैं और ये अमेरिका का एजेंडा लेके चला रहे हैं, तो इस इलाके में एक कैंपेन भी उनके खिलाफ ईरान को एक अच्छा प्रोपेगेंडे का एक जरिया जो मिल सकता है। तो उन्होंने लिहाजा एक ताल्लुकात जिसको वो अहमियत देते हैं वो भी रखे हैं, लेकिन एक डिस्क्रीट डिस्टेंस जो है वो एक लेवल पे इन्होंने जो है वो मेंटेन किया है इन कंट्रीज में, जिसकी वजह से इनके जो रूलर्स जो है नहीं जा रहे बल्कि नंबर टू और नंबर थ्री लोग इस मीटिंग में जा रहे हैं।
शुक्रिया रिजवी साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। आरिफ अंसार साहब से बात करते हैं। आरिफ साहब, थोड़ा सा मौजू को आगे बढ़ाते हैं, अब यमन की सूरत हाल के बारे में कुछ बात करते हैं। यमन की जो सूरत हाल है, जारी सूरत हाल, उसके लिए खाना जंगी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। जाहिर है कि यमन में कई मुतहारिब धड़े हैं, ग्रुप हैं, मुख्तलिफ साबिक सदर की वफादार फौजें हैं, मौजूदा उसके बाद सदर साले के अलावा जो अभी मौजूदा सदर हैं उनकी वफादार फौजें हैं, फिर हूती बागी हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए आप क्या समझते हैं, आज से फायरबंदी तो हुई 5 रोज के लिए जो कि इमदादी अशिया पहुंचाने के लिए, लोगों जो जंग में फंसे हुए हैं उनको जरूरत की चीजें नहीं मिल रही, लेकिन कोई देर पा हल इसका आप देखते हैं किस तरह से, क्या ये सूरत हाल किस तरह जानिब बढ़ रही है, कैसे आप इसको देखेंगे और तजिया करेंगे इसका?
जी, इसमें एक तो ये है कि कौन से इदारे जो हैं या स्टेक होल्डर्स हैं वो एक रिकंसिलिएटरी रोल अदा कर सकते हैं। मतलब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये यमन कॉन्फ्लिक्ट मजीद खराब होता है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनके लिए मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, तो उन सब के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो डिप्लोमेसी पे बहुत जोर दें ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन किया जाए। दूसरे लेवल पे ये है कि क्या यूएन का रोल है या नहीं है, मेरे ख्याल में तो इम्पोर्टेंट रोल है, उनके एक सफीर आज वहाँ पहुँच भी गए हैं मॉनिटर करने के लिए सिचुएशन को। लेकिन ये है कि जो दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं अभी उनकी पोजीशंस में तजाद है, वो किस तरीके से हल होगा वो नहीं पता। जिस तरह के ईरान जो है उन्होंने एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट की बात की है, यूनिटी गवर्नमेंट टाइप की बात की है, ये एक पॉपुलर फार्मूला हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई हो रहा है,
लेकिन उसको तो सऊदी अरब ने रद्द कर दिया था ना। जी
बिल्कुल, मैं उसी तरफ जा रहा था, लेकिन जो सऊदी अरब है, जीसीसी की पोजीशन है, वो ऐसे लगता है कि वो हादी साहब को रिस्टोर करना चाहते हैं, या एक किस्म कह सकते हैं कि स्टेटस को की तरफ, वो भी मुश्किल लगता है। लेकिन जब तक ये दो पोजीशनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अब पता नहीं कि ये कितने दूर हैं, करीब आ रहे हैं, तो उस सूरत में अगर ये जो अभी टेम्परेरी होल्ड हुआ है अगर ये लास्ट कर जाता है, चल जाता है, उसमें फिर डिप्लोमेसी को मजीद चांस दिया जा सकता है कि अच्छा उस गुफ्तगु शनीद को आगे बढ़ाया जाए और कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करने की कोशिश की जाए। अगर इसको कंटेन ना किया गया तो फिर जिस तरह से हम सीरिया में देख रहे हैं, इराक में देख रहे हैं और जगहों पे हमने देखा वॉर ऑन टेरर से रिलेटेड लीबिया में, कि एक दफा ये हाथ से निकल जाए तो इसके फिर इतने ताने बने हैं कि उसको दोबारा जोड़ना जो है गुथी को वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
अच्छा रिजवी साहब, आपसे मेरा सवाल है, दुनिया अरब में ये खलीजी तावन की काउंसिल है, अरब लीग है, इसके अलावा ओआईसी भी है, तो ये मौसर तौर पर अभी तक अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर सकी इन सारे, जबकि मशरक वुस्ता में बेहद बहरानी कैफियत भी है और खुद ये उन मुल्कों से ताल्लुक रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो रिजवी साहब, किस तरह आप इस चीज को देखेंगे, ये तंजीमें अपना भरपूर किरदार अदा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी?
देखिए, ये तंजीमें कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे अपने आप को तस्लीम नहीं करवा सकी हैं, और जो कि अरब वर्ल्ड के अंदर तकसीम होती है वही इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई हमें नजर आती है। इस वक्त अरब लीग जो है वो डोमिनेट, जाहिर है ये वो ममालिक करेंगे जो कि सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स के साथ है, लेकिन वो उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये सबसे बड़ा मसला होता है। इसी तरह OIC तो डिवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास एनफोर्समेंट की कैपेसिटी जो है वो नहीं है। इन्हीं लोगों ने एनफोर्स करना है जो कि एक खास सियासी निजाम इस वक्त वो जो है यमन में एनफोर्स करना करना चाहते हैं। तो अगर तो या तो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे ये ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज करती जो कि एक नॉन पार्टीजन रोल प्ले कर, ये मुमकिन नहीं है। इसी वजह से इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की जो है मीटिंग नहीं हो सकी है। वो इसलिए मीटिंग नहीं हो सकी है कि उसमें हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेजोल्यूशन में उनके आपस में जो है ना वो डिबेट होगी और एक एक इतना जनरलाइज रेजोल्यूशन पास होगा जो कि एनफोर्सेबिलिटी के लेवल तक पहुंच नहीं सकेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तंजीमें कोई भी किरदार जो है वो इस स्टेज पे अदा कर सकती हैं, जबकि इनमें जो ममालिक है इनमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती कि यमन के इंसिडेंट को किस यमन के मामले को किस डायरेक्शन में और किस अंदाज में हल किया जाए।
इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आरिफ अंसार साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि जैसा कि रिजवी साहब ने तो बता दिया कि चूंकि इन तंजीमों के पास कोई ऐसी इस तरह का लाया अमल नहीं है कि अपने आप को तस्लीम कराने की कोई सूरत हो सके, तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सका कि अक्वाम मुत्तहदा का इदारा, जिसके पास बड़े मुल्कों की सपोर्ट भी मौजूद है और खासतौर पर जबकि यमन में इंतहाई हद तक 1400 लोग अब तक उन्होंने बताया कि हलाक हो चुके हैं और फिर ये भी है कि रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत वहां पर बिल्कुल मफलूज होकर जिंदगी रह गई है, शाम में यह सूरत हाल काफी दिनों से जारी है, इराक की सूरत हाल जो है वो नहीं सिमट रही, और जिस तरह से अफ्रीका में यह हुआ कि अफ्रीकन यूनियन फोर्स उन्होंने बना ली, तो क्या अरब मुल्कों ने, जैसा कि पिछले दिनों ये बात भी हुई थी जब यमन की लड़ाई का आगाज हुआ था और सऊदी अरब की क्यादत में इत्तेहाद का आगाज हुआ था, तो उन्होंने भी कहा था कि वो अपनी कोई फोर्स तश्कील देंगे, तो क्या इस तरह की किसी चीजों से मिलकर अरब ममालिक ने अभी तक कोई ऐसा लाया अमल क्यों नहीं तय किया या हिकमत अमली क्यों नहीं तय की, इसके पीछे क्या वजह है, वही डिसएग्रीमेंट्स की बात है या अलग अलग मुफादात की बात है?
दोनों मसले हैं। फिर ये भी है कि ये जो अरब और पर्जियन सिविलाइजेशनल जो डिफरेंसेस हैं, ये जाहिर बात है अभी तो नहीं शुरू हुई थी तो बड़ी तारीख है, और फिर नेशन स्टेट का फिनोमिनन हो जाना, और उसमें तो आपने उसकी कामयाबी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ही यही है कि आप अपने ट्राइबल एथनिक रेशल उन जो डिफरेंसेस हैं उनसे ऊपर आए और जनरल ग्रेटर इंटरेस्ट की तरफ सोचें, तो वो जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इसमें प्ले आउट हो रहा है। ऑब्वियसली गल्फ GCC का डिफेंस कोऑपरेशन काउंसिल भी अब है और उसमें कोऑपरेटिव एक वो डिफेंस फोर्स भी बनाना चाह रहे हैं, जिसमें अमेरिका ने भी उनको सपोर्ट की बात की है कि वो आपस में इंटरऑपरेबिलिटी किस तरह से बने। उसमें ये तासुर देने से भी ऑब्वियसली रिस्क है कि ये तासुर कोई देना नहीं चाहता ये कि कोई शिया सुनी किस्म की फोर्स बन रही है, क्योंकि वो भी बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। असल में पॉइंट ये समझने वाला है कि जिस किस्म के चैलेंजेस अब आ रहे हैं, खासतौर एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड नॉन स्टेट एक्टर्स का जो फिनोमिनन उभरा है, जिसमें मुख्तलिफ कलर के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मतलब IS टाइप हैं, अलकायदा टाइप हैं जो बाज़ाहिर किसी की नहीं सुन रहे, फिर दूसरे किस्म के हैं हिजबुल्ला टाइप जो शिया नॉन स्टेट एक्टर है, फिर नेशनलिस्ट टाइप हैं, कुर्द हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, मॉडरेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको मगरब भी सपोर्ट कर रहा है, सीरिया में ट्रेन किया जा रहा है, कि ये सारे फिनोमिनन जो हैं एक मुल्क हल नहीं हल कर सकता। ये चैलेंज जो है इसके लिए ज़रूरी है ना, ये बायलैटरली हल किए जा सकते हैं कि दो मुल्क आपस में बात कर लें तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये सबको इन्वॉल्व करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मल्टीलैटरल रिस्पॉन्सेज की ज़रूरत है। मल्टीलैटरल से मुराद है कि ये किसी न किसी तरीके से रीजन के हर कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, और जारी बात है मगरब को भी अफेक्ट करता है अगर वहाँ पर अटैक हो जाता है या इस तरह की बात है। तो अब वो किस किस कलर के थ्रू, किस अम्ब्रेला के थ्रू होना है वो मसला है। UN ऑब्वियसली एक अभी भी इदारा है, वो ही सामने आता है, क्योंकि दूसरे तो इफेक्टिव साबित नहीं हो। अगर वो हो जाते हैं तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो यही है, क्योंकि वो समझते हैं एक दूसरे को और रीजन में ही मामला हल हो जाए। लेकिन अब वो जो भी अम्ब्रेला बनता है, रियलाइजेशन इस चीज की है कि मल्टीलैटरल रिस्पॉन्सेज की जरूरत है इन चैलेंजेस को हल करने के लिए, बायलैटरली ये नहीं हल हो सकेंगे।
शुक्रिया आरिफ अंसार साहब। एक आखिरी हमारा सवाल है अभी, और आप पहले बात कर लें ताकि फिर मैं रिजवी साहब से भी बात कर लूं। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी आज रूस के सदर व्लादिमीर पुटिन से एक तफरी मकाम है सोची का, वहां पर मुलाकात कर रहे हैं। यूक्रेन और शाम में अमरीका और रूस के दरमियान शदीद इख्तलाफात रहे, हम इस बारे में बात भी करते आए हैं। अमरीकी वजीर खारजा का उसके बाद ये रूस का पहला दौरा है। आरिफ साहब, इस दौरे की अहमियत क्या है और क्या इसे सिफारतकारी के तहत इख्तलाफात को दूर करने के तौर पर देखा जा सकता है?
नहीं, बिल्कुल देखा जा सकता है और उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। इसमें रियलाइजेशन है कि रूस का किरदार क्या है। ठीक है, इसमें बड़े एक किस्म का डिफरेंस पैदा हो गया था यूक्रेन और क्राइमिया के बाद, लेकिन इसमें था कि एक तरफ तो रूस ने जो ईरान के न्यूक्लियर डील है उसमें भी बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया है, और ये विलियम बर्न्स जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, अब तो रिटायर हो गए, उन्होंने खुद कहा कि रूस जो है एक क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रहा है न्यूक्लियर डील को पहुंचने में। अच्छा, तो वो तो अपनी जगह हो गया कि जो एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्ले करें। अच्छा, यूक्रेन में उनको बिल्कुल ही एक नेगेटिवली पेश किया जा रहा है, जो भी वो किरदार अदा करें। मेरा ख्याल है अब इस पॉइंट पे रियलाइजेशन पहुंच रही है कि मगरब में भी और अमेरिका में भी, कि रूस का रोल किरदार जो मशरक वस्ती में वो हेल्पफुल साबित हो सकता है और हो चुका है, क्योंकि शाम में भी जौहरी प्रोग्राम से रिलेटेड जो डील हुई थी असद साहब के साथ, उसमें भी रूस का अहम किरदार था। तो वो मेरा ख्याल है जो उनको अब जो बैलेंस किस तरह से किया जाएगा कि यूरोप में उनका क्या, रूस का किरदार है और मिडल ईस्ट में क्या है, और वो अमेरिका या मगरब किस तरह से बैलेंस करेगा, लेकिन फिर भी रूस का रोल इम्पोर्टेंट तो है ना।
बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब। रिजवी साहब हमारे साथ हैं। रिजवी साहब, एक क्विक कॉमेंट प्लीज करिएगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने मॉस्को पर इल्जाम लगाया है कि वो जो यूक्रेन के अंदर अलहदगी पसंद रूस नवाज एलिमेंट है उनको हथियार फ्राहम कर रहा है अभी तक, और इसके साथ साथ रूस की तरफ से रूस के वजीर दिफा ने अप्रैल में ये बात कही थी कि अमरीका जो है वो यूक्रेन में ट्रेनिंग फ्राहम कर रहा है। तो इस सारी चीज में जबकि दोनों तरफ से इल्जाम और दोनों इल्जाम लगाते हैं, दोनों एक दूसरे इसको मुस्तरद भी करते हैं, तो इस सारी सूरत हाल में बातचीत का क्या इम्कान हो सकते हैं मुस्बत तरफ जाने के?
देखिए, इसमें इस वक्त जो बातचीत हो रही है उसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू कम से कम यूक्रेन के मामले में नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो इलाके हैं वो जो रूस के साथ हैं, जिसको रूस ने अपनी अपने अंदर भी शामिल करने का ऐलान किया है, उनमें प्रो रशिया चीजें हैं और रशिया उनको नहीं छोड़ेगा, उसकी वजह से इस पे झगड़ा कायम रहेगा। सिर्फ देखना यह है कि इस मुलाकात में अगर मिडल ईस्ट के दो किस्म के जो मामला चल रहे हैं, सीरिया है, यमन है, इन पे अगर कोई थोड़ी बहुत रजामंदी हो जाए तो ये इस ट्रिप की बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो समझी जाएगी, और इससे फिर टेंशन ईज करना थोड़ा सा आसान होगा। मसला सीरिया का ये है कि ये एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, एक बशार उल असद के खिलाफ चल रहा है, फिर ये जो तंजीमें हैं एक दूसरे से लड़ रही हैं, फिर अमेरिका की ख्वाहिश है कहीं दाएश और अलकायदा ना वहां जीत जाए। तो इस किस्म की सूरत हाल में मेरा जो ख्याल है कि जब तक ये अकोमोडेशन नहीं शो करेंगे मेजर पावर्स जो है एक दूसरे की तरफ, और कोई दरमियानी हल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, सीरिया में ये मामला काफी हद तक जो है वो लटका रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से डॉक्टर हसन असगरी रिजवी हमारे साथ थे, और यहाँ वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया था आरिफ अंसार ने पॉलिटेक से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। और अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ। जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि नेपाल में एक शदीद जलजिला आज फिर आया मंगल के रोज। आपको याद ही होगा कि गुज़श्ता दिनों जो अप्रैल में जलजिला आया था उसमें हज़ारों की तादाद में हलाकतें हुई थीं और बहुत सारे लोग बेघर हो गए, जख्मी हुए, उसके बाद इमारतों को नुकसान पहुंचा था। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ तफसील से बात भी करते आए हैं। और इस वक्त हमें इस वक्त हमारे साथ हैं हम बात करेंगे महकमा मौसमियात के एक माहिर अपने जो हैं जायद रफ़ी साहब, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक है और उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
پروگرام ہے جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں, اور اب ہم بالکل ہمارے پاس آخری کچھ منٹ باقی ہیں پروگرام کے, اور ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے زاہد رفیع صاحب نے. آپ محکمہ موسمیات سے ایک ماہر تجزیہ کار ہیں, اور ایکسپرٹیز ان کی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا زلزلے کے بارے میں اور اسی طرح قدرتی آفات کے بارے میں. السلام علیکم زاہد صاحب. زاہد صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی
جی بالکل میں سن رہا ہوں.
جی بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ بات کرنے کا. آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کسی بھی جگہ بڑی شدت کے زلزلے کے بعد ظاہر ہے کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں جن کو آفٹر شاکس کہتے ہیں, کیا آج کے اس زلزلے کو بھی اسی زمرے میں ہم گنیں گے یا پھر اس کی کوئی مختلف وجوہات ہیں؟
جی بالکل, یہ آج صبح جب یہ پاکستانی وقت کے مطابق 12:05 پہ یہ ارتھکویک آیا تھا, تو ہمارا یہ پہلے خیال تھا کہ یہ شاید اسی جو 7.7 کا مین ارتھکویک تھا 25-26 تاریخ کو, یہ اسی کے آفٹر شاکس ہوں گے. لیکن ہمارا جو انالیسس ہے اس کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آفٹر شاکس نہیں ہے, یہ ایکسیپٹڈ ارتھکویک ہے. جو پہلے آیا تھا وہ کوئی 80 کلومیٹر نارتھ ویسٹ بنتا تھا کھٹمنڈو سے,
جی
یہ 58 کلومیٹر نارتھ ایسٹ بنتا ہے کھٹمنڈو, اور یہ کلوز ٹو ہے تبت بارڈر کی طرح.
جی
تو یہ جو 7.6 میگنیٹیوڈ کا ارتھ کوئک ہے یہ ڈفرینٹ ہے, اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ ارتھ کوئک ہے. تو اس وقت جو نیپال کی سچویشن بن رہی ہے وہ کافی کریٹیکل ہو چکی ہے, جس کے لیے سے پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نیپالی گورنمنٹ کو اب اس کے اوپر بڑا سیریسلی اس کی مانیٹرنگ کرنی ہوگی, اور اپنی جو زمین ہے ارتھ اس کو ایکسپلور کرنا ہوگا تاکہ فیوچر میں جو ہے اپنی لاسز جو ہیں کیجولٹیز اور اکنامک لاسز کو مینیمائز کر سکے. جی
تو زہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کے نیچے جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں ان کے اندر ارتعاش ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک کے بعد دوسرا اسی طرح کے شدید زلزلے آنے لگ جائیں اور ان کے مقامات جو ہیں ان کا مرکز جو ہے زلزلے کا وہ مختلف ہو, تو اس صورت میں اس ملک کے لیے زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں کہ وہ زیادہ ارتھ کویک پرون ہو گیا ہے, اس طرف زیادہ فالٹ لائنز کے اندر زیادہ کوئی موومنٹ شروع ہو گئی, یا کس طرح سے اس کو دیکھیں گے جو پلیٹس ہوتی ہیں؟
جی ایک تو آلریڈی وہاں پہ فالٹ ہوتی ہیں جو کہ پوٹینشیل موجود ہوتا ہے, اور نیپال کے اندر اسی ایریاز کے اندر جو پچھلے ہم نے 100-150 سال تک کی ہسٹری کو دیکھا تھا, تو یہ ایک ہی ایریا ہے کوئی اباؤٹ 300 کلومیٹر کی بیلٹ بنتی ہے جہاں پہ یہ کویکس آتے ہیں, تو فالٹس تو یہاں آلریڈی موجود تھی.
جی
اب جب یہ 7.7 کا آیا ہے اتنا بڑا جب میجر ارتھکویک آتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ کچھ نئے کریکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں زمین کے اندر جو ہے, کیونکہ سارا ہلی ایریا ہے اور ایک بہت ہلس کا ایک برڈن ہے, پریشر ہے, جب نیچے راکس ڈسٹرب ہوتی ہیں تو پھر ان کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اب یہ پورا ایریا ڈسٹرب ہو چکا ہے, تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہاں آئندہ بھی جو ہے وہ چھوٹے یا بڑے یا انٹرمیڈیٹ رینج کے ارتھ کوئکس جو ہیں یہ آتے رہیں گے. اس لیے ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ آپ ارتھ کوئکس کو روک نہیں سکتے, یہ نیچرل فینومینا جاتا رہے گا, لیکن اس کا ضرور جو ہے سب سے پہلے وہ ریسکیو کے بعد نیپلیز گورنمنٹ کو بلکہ جو دوسری بھی جو ممالک ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہیں انہیں نیپال کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اس ایریے میں ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ڈیجیٹل قسم کا مانیٹرنگ نیٹ ورک لگائیں اور ایکسپلور کریں کہ ایکچولی اب زمین کی نیچے کی سچویشن کیا ہے, اس کو ایکسپلور کرنے کا اس سے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جی
جی بالکل, ہمارے پاس آخری 30 سیکنڈ ہے, تو یہ جو وارننگ سسٹم ہے کہ جہاں پہ زلزلہ آنے لگا ہے وہاں پر جلدی سے جلدی وارننگ کی جا سکے, اس کے لیے نیپال کو کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں جو سچویشن ہے وارننگ کی بات ہے تو یہ آپ کو زیادہ چند سیکنڈ ملتے ہیں, جیسے کہ جاپان نے اب تک جو سسٹم ڈیولپ کی ہے وہ فیو سیکنڈ کا ہے, تو فیو سیکنڈ جو ہے وہ نیپال جیسے ایریا جو کہ ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں, ریموٹ ایریاز ہیں, اور لوگ بھی اتنے ٹرین نہیں ہوتے, الٹریٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے کسی وارننگ کو ریسیو کرنا, پرسیپٹ کرنا اور اس کے مطابق فوری طور پہ evacuate कर रहा या response करना, I don't think so कि उनके लिए ये possible है. इसलिए इसका तरीका यही है कि आप अपनी risk assessments कीजिए, hazard assessments कीजिए और अपनी earth को जितना explore कर सकते हैं उसको explore कर लीजिए. यही आपके लिए बेहतर होगा future के लिए.
बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ थे जाहिद रफी साहब, महकमा मौसमियात से. अर्थक्वेक के ऊपर इनकी एक्सपर्टीज है. आपका बेहद बेहद शुक्रिया जाहिद रफी साहब. आपसे मेरी फिर भी बात होगी. अब हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है. प्रोग्राम जहां रंग, मेजबान बहजत, मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अरसलान शरीफ और अंजुम हैरलगिर, और इसके साथ साथ इंजीनियर्स रॉब मैकलिन और अरशाद स्मिथ. बहजत आपसे ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है इसी वादे के साथ कि इस प्रोग्राम में आइंदा हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa. हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. WhatsApp पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान. urduvoa.com.